أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين سورة دخان مکی ہے 59 آیات اور 3 رکوع پر مشتمل ہے اور نزول میں 64 ہے اور موجودہ ترتیب قرآن میں 44 نمبر ہے حامیم السبع کی 5ویں سورت ہے اس کے بعد جاسیہ ہے 6ٹی اور 7ویں احکاف ہے اس سورت میں بھی بنا بر شبہ ابلیس نے جو تکبر کیا یا حضرت آدم کی تحقیر و توہین کی اس قسم کی نااہلیت و نالائکیوں کا تفصیلی رد ہے اور ان میں قیامت کا بھی استعمال ہوا ہے مطلب ہے کہ یہ گرفت یا دنیا کی نہیں بلکہ آخر تک ہے دخان حقیقت میں اس دومے کو کہتے ہیں جب قیامت کے دن یہ آسمان اور زمین ٹوٹ پھوٹ جائیں گے جیسے ایک عمارت جب ڈھائی جاتی ہے تو ہر طرف گرد غبار اڑتا ہے فیہ دخان اور کہتے ہیں ابتدا میں بھی اس طرح تھا اللہ رب العالمین نے جب آسمان و زمین بنانا چاہا اللہ کان ولیس شیئن غیرہ سبحانہ جل العظیم الشانی اصل میں ابلیس کو جو شبہ تھا اپنے ایمان کا کہ میں پختہ قسم کا مومن ہوں حق تعالیٰ نے کہا نکمہ و نااہل و نالائق ہو ایمان کے قدر و منزلت سے محروم ہو حامیم مومن پھر اس نے کہا سجدہ تو حق کے الہی ہے آدم الہ تو نہیں ہے اس کا سجدہ کیوں جواب یہ حکمت سجدے سے ناواقفیت ہے اور اللہ بزرگ برتر جل و علا کے حاکم اعلی اور عامر اور ناہی ہونے کا انکار ہے پھر یہ کہ ملائک نے کیوں سجدہ کیا تو یہ ایک پاک مخلوق ہے جن کا نظام آپس کے اس طرح نیک خصلت گت جوڑ سے گزرتا ہے جس کو قرآن و سنت کی زبان میں وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ہے پھر سزا کیا چیز ہے سزا یہ ہے کہ پہلے تو ابلیس کو اپنے آپ مومن و عابد و ساجد و سب کچھ نظر آیا حق تعالیٰ نے کہا ریاکاری دکھلاوا ہے ملمسازی ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں تو زخرف حامیم زخرف نازل ہوئی اب یہ کہ یہ ایک اعلیٰ درجے کا مومن اور عمدہ قسم کا مقاصد سجود اور ہر طرح کی ملمسازی اور ریاکاری دکھلاوے سے بچنا یہ کیسے نصیب ہوگا فرمایا اس کے لیے قرآن نازل ہوا ہے نزول قرآن کو حامیم السبع کے ہر صورت میں ہے لیکن دخان میں اور شان سے حامیم والکتاب المبین قسم ہے اس کتاب کی جو ہر طرح بہترین بیان کرتی ہے انا انزلنا فی لیلۃ مبارکہ ہم نے اتارا اس کو برکتوں والی رات میں انا کنا منذرین ہم ہی ڈرانے والے ہیں یہ کون سی رات ہے بھائی جمہور صحابہ تابعین و مفسرین نے اس کو سورہ قدر پر حمل کیا ہے اور لیلۃ القدر مانا ہے صرف قتادہ و اکرمہ وغیرہ سے منقول ہے یہ لیلۃ النصف من شعبان، اس پر بڑا رد اور قدحہ ابن الجوزی کے ہاں ہوا ہے، اور اس نے علل الواحیات کے اندر بھی اس کا رد کیا ہے، اور تعقبات کے اندر سیوطی نے کچھ جوابات دیے. لیکن چونکہ علامہ علوسی بڑے اونچے مفسر اور عالم ہے، اور وہ بھی ابن الجوزی کے ہاں شکار ہو چکے ہیں، اس لیے بات کے مفسرین کو زیادہ ہمت تو نہیں ہوئی. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب نے بھی بیان القرآن میں اس کا شعبان کی 15ویں رات ہونے کا انکار کیا، اور فرمایا کہ یہ لیلۃ القدر ہے. لیکن مولانا اشرف علی صاحب کا ایک وعظ ہے، اور وہ وعظ لیلۃ النصف من شعبان پر ہے، اور اس میں عجائب و غرائب ادلہ قائم کیے ہیں کہ یہ شب برات ہے اور شعبان کی 15ویں رات ہے. وہ میں نے پورا پڑھا ہے، کہیں انشاءاللہ نکل آئے گا حضرت حکیم الامت کے مواعظ سب محفوظ ہیں، اور اس میں زیادہ تحقیق ہے بیان القرآن سے. شیخ زید الکوثری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر دو مقالے لکھے ہیں، فضیلۃ لیلۃ النصف من شعبان. اور انہوں نے کہا ہے کہ قدیم زمانے سے مسلمانوں کی عادت ہے کہ وہ اس رات کو خاص قسم کی عبادات کرتے ہیں، آہ و بکا اور گریہ و زاری میں گزارتے ہیں، اپنے قاضی الحاجات سے اپنے اچھی تقدیر اور قسمت مانگتے ہیں. حضرت چونکہ بہت بڑے محدث اور نقاد قسم کا صاحب فن بھی ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ نجم الدین غیتی نے اس پر کتاب لکھی ہے، اور 8 حدیثوں میں سے 5 کی تضعیف کی، 3 کی تصحیح یا تحسین فرمائی. عمل کے لیے تو ایک ہی روایت کافی ہے. اسی طرح امام الاثر مولانا انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حرف شذی کے اندر کہا ہے، ہی لیلۃ النصف من شعبان وفی فضلها احادیث کثیرہ و اخبار جمعہ کما قال. اس کے باوجود حضرت اقدس حضرت الاستاذ مولانا محمد یوسف صاحب کو معارف السنن میں یہ جگہ لکھتے ہوئے غالباً حرف شذی کے اس جگہ پر نظر نہ پڑی، ورنہ جو کچھ انہوں نے لکھا ہے وہ خالص محدثین کا ایک ہوا ہے اور ایک افواہ ہے. اگر کوئی شخص معارف السنن کی شرح لکھنا چاہے تو بس یہاں شاہ انور شاہ کی عبارت لکھے، اور ان کے دوسرے استاذ زید الکوثری کے دو مقالے فضیلۃ لیلۃ النصف من شعبان کے درج کر لے، سارا مسئلہ حل ہو جائے. اس کے باقاعدہ ایک افضل رات ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ فقہائے احناف جو سب سے زیادہ محتاط طبقہ ہے، انہوں نے بھی متبرک راتوں میں سے لیلۃ النصف من شعبان کو شمار کیا ہے. اصل میں نزول قرآن 3 طرح ہوا ہے. ایک تو نزول قرآن اس طرح ہے کہ جیسے اللہ تعالی کا ارادہ تھا میں قرآن شریف نازل کروں گا، اس ارادے کا صدور جو ہے الی لوح محفوظ، یہ لیلۃ النصف من شعبان میں ہوا ہے، اور اس کا ذکر سورۃ دخان میں ہے. اور پھر عرش کے الواح سے آسمان دنیا کو دوسرا نزول ہوا ہے، اس کا تذکرہ سورہ قدر میں ہے. اور پھر وہاں سے پیغمبر کی خدمت میں 23 سال میں نجمن نجمن سورتن سورتن نزول ہوا ہے، تو 3 نزول ہے. اس لیے ابتدائی 2 نزول میں حضرات محدثین کو اوہام ہوئے، اور ان اوہام کے پیش نظر انہوں نے بری طرح اس کا انکار کر لیا، ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا. اور ہم نے اتارا اس قرآن کو ایک برکتوں والی رات میں، اس کو تو برکتوں والی رات دے، اس کو کہا لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس کا تو مستقل نام ہے. انا کنا منذرین، ہم ہی ڈرانے والے ہیں. فیہا یفرقو کل امر حکیم، اس میں فیصلے ہوتے ہیں ہر حکمت آموز کام کے. اگلے سال تک کون جیئیں گے کون مریں گے، اگلے سال تک لوگوں کے ارزاق اور آجال کی تقسیم بھی اس میں ملحوظ ہے. اس لیے مسلمان اس مبارک رات کو بڑے شان و شوکت سے مناتے ہیں، اور وہ بدربار قاضی الحاجات جل وعلا طاعات و عبادات سے پیش آتے ہیں. لیکن ابن الجوزی و آلوسی و دیگر لوگ جو اس کو سرے سے مانتے نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ امت میں عملاً یہ چیز منکر رہی ہے، اور عملاً یہ رات معروف رہی ہے، اور آج تک ہمارے بزرگوں تک نے تسلیم کیا ہے. شان ورشا سے ایک جگہ کہتے ہیں کہ یہ عوام میں مشہور ہے جاگنے والی رات. فرمایا ایسی راتوں کا جاگنا ہی کمال ہے، کیونکہ باقاعدہ عبادت تو اس کے لیے شارع نے متعین نہیں فرمایا، بس عشاء سے یا مغرب سے لے کے صبح تک آدمی جاگتا رہے تو جب جاگے گا تو ذکر بھی کرے گا، جب جاگے گا تو تلاوت بھی کرے گا، استغفار بھی کرے گا، دعائیں بھی مانگے، یہ کافی ہے نجات کے لیے. بلا شبہ ففیہا تقسم الاجال وتنقذ وففیہا تقسم الارزاق وتنقذ الاجال، اس میں کچھ اور باتیں بھی آئی ہیں، جیسے ہر شخص کی عمر کا پتہ لگتا ہے، اس کی عمر یا بڑھائی جاتی ہے یا گھٹائی جاتی ہے. اور یہ بھی روایت میں ہے کہ وہ زمین پر سلطنت کرتا ہے اور اوپر سے اس کی عمر ختم ہو چکی ہے، اگلے شعبان سے پہلے پہلے کہیں اس کا گڑز نکلے گا. اس عاجز اور فقیر کا بھی جو زمانہ گزرا ہے قرآن میں اور علماء سے تعلق میں محبت میں، تو اس میں مجھ پر واضح ہے کہ لیلۃ البرات، جس کو شب برات کہتے ہیں، لیلۃ النصف من شعبان، یہ ثابت ہے، اور اس کا انکار مناسب نہیں تھا. خود محدثین نے مستقل لیلۃ النصف من شعبان قائم کی، اس کی ضرورت کیا تھی، بل لیلۃ القدر کافی تھی. تو جو کچھ حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی نے شیخ الہند کی تفسیری فوائد میں لکھا ہے، اس جگہ یا کی ملومت نے بیان القرآن میں لکھا ہے، یہ حقیقت میں وہ وہی افواہ جو پھیلی ہے اس سے متاثر ہے. یہی وجہ تھی کہ کی ملومت کو جب مستقل اس پر کلام کرنا پڑا تو ایک علیحدہ واس فرمایا اور اس میں اس کو ثابت کیا. امر من عندنا، یہ ہمارے فیصلے ہوتے ہیں جو اس رات میں طے ہوتے ہیں. انا کنا مرسلین، ہم بھیجتے ہیں رحمتوں کو تیرے رب کے ہاں سے. انہ هو السمیع العلیم، خوب سننے والے جاننے والے. رب السماوات والارض وما بینہما، وہ رب آسمان و زمین کے اس کے درمیان میں بھی. ان کنتم موقنین، اگر ہو تم یقین والے. دیکھو ہمارے مثال میں اور خیال فاتر میں ایک زمینی نظام ہے اور ایک سماوی نظام ہے، لیکن قرآن ہمیشہ کہتے ہیں وما بینہما، اس کے درمیان میں بھی ہے. اب جتنے قرے نکلیں گے اور جتنا فضا استعمال کریں گے آپ, وما بینہما کے ذیل میں آئے گا. اس پر سب سے عمدہ تو صدر الدین شیرازی نے لکھا ہے الحکمت المتعالیہ میں, جو الاسفار کے نام سے مشہور ہے, اور پھر وہیں سے بہت زیادہ کام لیا اس سے علامہ محمد جوہر مصری تنتانوی نے اپنے تفسیر تنتانوی جوہر تنتانوی میں. لا الہ الا ہو نہیں ہے معبود مگر وہ اللہ ہے, وہ یحیی و یمیت, وہ زندہ فرماتے ہیں اور مارتے بھی. دیکھو موت حیات کا مسئلہ ساتھ آیا کہ اصل تو خدا کا حکم ہے, تو خدا کے حکم سے ہی شب برات میں طے ہوتا ہے. یہ بھی احادیث صحیح میں ہے کہ اسرائیل کو ایک سال پہلے ایک آدمی بتایا جاتا ہے, اور یہ بھی ہے کہ اس کا وقت اس کی جگہ تک بتائی جاتی ہے, اور یہ بھی ہے کہ اس کو لکھ کے دیا جاتا ہے, اور وہ پھر اس آدمی کے پاس گزرتا ہے تو اس کو دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے اس کو سر جھر جھری ہو جاتی ہے. پختنوں کے مشہور ہے خیر ہلکا خیر دی ہوئے, مطلب ہے کہ جی اسرائیل جب گزرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ بھائی لالا کے پاس آنا ہے. تو واہ, اللہ تعالیٰ نے جب چاہا کہ حضرت آدم کی تخلیق ہو جائے, اور یہ بھی حق تعالیٰ ہی کی حکمت ایزدی تھی کہ زمین کی مٹی سے بنایا جائے, تو جو فرشتہ بھی جاتا تھا زمین اسے اللہ کے واسطے دیتی تھی کہ مجھے معاف کرو, ہم ہاں ایک عذاب میں مبتلا ہو جاؤں گی. تو اسرائیل جب چلا گیا نا تو اس نے زمین کو رولاتے ہوئے چھوڑا اور مٹی لے آئے. حق تعالیٰ نے کہا کہ آپ نے اس کو رلا کے چھوڑا ہے تو آپ کی وجہ سے خاندان اور گھر قوم اور قبیلے قیامت تک جن و انس روئیں گے. یہ کام بھی تیرے حوالے کرتا. پھر اسرائیل آخر ملک ہے اور مقرب ہے اور اللہ کے ہاں اچھے ملائک میں شمار ہے. اس نے شکوہ کیا کہ مجھے ساری دنیا سے پٹوائیں گے. حق تعالیٰ نے کہا میں تجھے آنے نہیں دوں گا درمیان میں. تیز بخار تھا, ارے جی بلڈ پریشر ہائی ہو گیا تھا, ارے ایسا سر پٹھا تھا, ارے ایسا کورونا وائرس کے اس کا کوئی ویکسین ہی نہیں تھا. تو دیکھو بیچ میں اسباب آ گئے. بل ہم لا الہ الا ہو یحیی و یمیت, وہی زندہ کرتے ہیں وہ مارتے بھی ہیں. ربکم و رب آبائکم الاولین, وہی تمہارے رب ہے اور تمہارے بڑے اگلوں کے بھی. رب ایک ہی ہوتا ہے, رب دو تین نہیں ہو سکتے. الحمدللہ رب العالمین. بل ہم فی شک کی یلعبون, بلکہ یہ ایک شک میں کھیل تماشے میں ہے. ہمارے زمانے میں بھی جو خطرناک وائرس پھیلے ہیں اور وبائی شکل پورے عالم میں ہے, اور بڑے بڑے جاپان کے اور اٹلی کے اور مغرب کے اور امریکہ اور برطانیہ کے تجربہ گاہیں اور میڈیکل ترقیات, وہ سب عاجز ہے اس کے ساتھ. اس دن ایک عالم دین یہاں آیا بیٹھا ہوا تھا, اور اس نے باتوں باتوں میں کہا کہ اس قسم کی کوئی چیز ہے کیا, یعنی اس کو ابھی تک یہ افواہ لگ رہی ہے. داسی بھی دنیا کے داس خالق مشتا. اس لیے اللہ فرماتے ہیں تو ابھی تک شک میں پڑے ہوئے کھیل تماشا سمجھتے ہیں. فرتقب یوم تات السماء بدخان مبین, انتظار کیجئے جب آئے گا آسمان دھواں بن کر صاف ستھرا. بھئی ایک بنی ہوئی چیز جب توڑ دی جائے, اذا السماء انشقت ویوم تشقق السماء, اور آسمان ٹکڑے ٹکڑے ریز ریز ہو جائے گا تو اس وجود سے جیسے چھت کے گرانے سے گرد و غبار اڑتا ہے. اور یہ بھی حدیثوں میں ہے کہ شروع میں اس طرح دھواں تھا پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو وجود دے دیا. یغش الناس لوگوں کو ڈھانک لے گا, ایسا دھواں پھیل جائے گا کہ ایک دوسرے کو نظر نہیں آئے گا کوئی. ھذا عذاب الیم, یہ عذاب دردناک ہوگا. ربنا اکشف عنا العذاب, اور یہ لوگ کہیں گے کہ خدایا دور کر دے یہ عذاب. انا مومنون, ہم ایمان لائیں گے. انا لہم الذکرہ, کہاں سے ان کی اب نصیحت, ان کو موقع دیا جائے. وقد جاءہم رسول مبین, ان کے پاس آ چکے تھے پیغمبر واضح بیان کرنے والے. ثم تولوا عنہ, پھر انہوں نے منہ موڑا. وقالوا معلم مجنون, اور کہنے لگے اس کو سمجھایا جاتا ہے اور دیوانہ ہے, یعنی یہ تعلیمات یہ کیفیات اس کی اپنی نہیں ہے. وہ ہمارے اکثر مقالے اور مضامین مزمل بھائی لکھتے ہیں, تو صبح سرد میں ہمارے ایک بدخواہ ہے, اس نے ایک عالم کو کہا کہ اس کو خود کچھ بھی نہیں آتا, وہاں ایک مزمل بھائی ہے بہت بڑا پروفیسر ہے, وہ یہ سب کچھ لکھ رہے. تو عالم نے کہا مجھے پڑھا رہے ہیں, پوری دنیا بیٹھی ہے, مزمل بھی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کون پڑھا رہا ہے؟ وہ تو خیر یہ بہت پڑھانے کا تجربہ رکھتے ہیں. تو اس طرح اشکالات اور الزامات انبیاء و مرسلین پر بھی لگتے تھے. اصولی طور پر مزمل بھائی تحریر اور شوکت انشاء کا بڑا امام ہے. وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ خدا تعالیٰ نے وہ ہمت نہیں دی ہے اور مختلف زمانوں کی وجہ سے, احوال کی وجہ سے وہ اس قسم کے کوئی اظہار نہیں کر پاتے, اور نہ لکھ سکتے ہیں, اور ان کی لکھائی دنیا میں عجائب ہوگی, یہ میں بھی اعتراف کرتا ہوں. پھر میرے املاعات جو ہے وہ کوئی کسی کا باپ بھی نہیں لکھ سکتا. بڑے لوگ بیٹھ گئے لیکن پھٹ کے اٹھ گئے. واحد آدمی ہے جو شروع سے 40 سال سے کسی ایک خیر میں اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑا کام لیا, بڑی استقامت ہے, جزائے خیر دے خدا و تعالیٰ. اس کا مجھے ایک نقصان بھی پہنچ گیا, وہ یہ کہ میرا خط نہیں بنا. وہ اس طرح کی تحریر تب ہوتی ہے جب آدمی کثرت سے لکھے. اگر خواہی کے شوی خوش نویس ہو, میں نویس ہو, می نویس ہو, می نویس, اگر آپ چاہتے ہیں کہ بڑا اچھا خط لکھے تو آپ لکھے لکھے لکھے. میں کیسے لکھتا ہوں, کہیں مزہ بیٹھو اور بس املا. اور جب یہ مولانا محمد یوسف لدھیانوی کو پتہ چلا تو بڑے حیران ہو گئے, انہوں نے کہا تو بہت مشکل کام ہے, ہم ہر چیز لکھ سکتے ہیں مگر دوسروں کو نہیں بتا سکتے. میں نے کہا ہر شخص کا علیحدہ اللہ سے تعلق ہے, اور اللہ تعالیٰ کے ہر بندے پر علیحدہ علیحدہ رحمات ہیں. پھر کمال یہ کہ خالی کالج پڑھے ہوئے ہیں, یا عربی برائے نام ایم اے کیا ہے, یا اور علماء سے اس سے تعلق ہے, یہاں تک کہ بنا ریٹرن سے سند یافتہ بھی ہو گئے, لیکن ہر زبان لکھ سکتے ہیں, پشتو لکھ سکتے ہیں, ایسی بہترین پشتو لکھ دیں گے آپ تصور نہیں کریں گے کہ یہ غیر پختون کا لکھا ہوا ہے. کل مجھ سے وہ لکھوا رہے تھے کہ رحمان بابا کا شعر, نبوت پہ محمد باندھے تمام شو, اونشت پسل محمد انبیاء. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, پرائی زبان کو تحریر میں کنٹرول کرنا بہت مشکل کام ہے. اور انہوں نے حق سے منہ موڑا اور کہنے لگے کہ اس پیغمبر کو کہیں سے پڑھایا جاتا ہے اور ویسے یہ دیوانے ہیں. پیغمبر کا پیچھے نہ ہٹنا اور کسی چیز سے نہ ہمت ہارنا, اور پھر پیغمبر کا تمام اموری الہیہ میں منہمک ہونا, اور ان کو نیست و نابود سمجھنا, مخالفین و دشمنوں کو. یہ ایک دیوانے کا کام ہوتا ہے ان کے خیال میں, کیونکہ ان کا پرواز عقل اور تخیل اس قدر تھا, اس سے زیادہ نہیں تھا. انا کاشف العذاب قلیلا, اگر ہم دور کر دے عذاب تھوڑی دیر کے لیے انکم عائدون، تم پھر وہی کرو گے جو پہلے کر چکے ہو. صحابہ میں عبداللہ ابن مسعود بہت عالم ہے، آپ نے جن چار بزرگوں کا بتایا ہے کہ خذ القرآن عن اربع، ان میں عبداللہ ابن مسعود بھی ہے. لیکن بڑے علم اور بڑی غزارت اور بڑی اطلاع اور طویل مداوم صحبت نبوی کے استفادے کے باوجود کچھ امور ابن مسعود کے ایسے تھے کہ جن سے جمہور صحابہ اور تابعین اختلاف کرتے تھے. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نے جب مذہب کا بنا چاہا تو ابن مسعود کو بنیاد بنایا، اس لیے بڑی کتابوں میں فقہ حنفی کو فقہ مسعودی بھی لکھا ہے. لیکن عجیب بات ہے کہ عبداللہ بن مسعود کے جتنے شذوذ اور بعض امور میں اپنی ذاتی رائے ہے، وہ اس سے امام اعظم اور ان کا مسلک بچ کے رہا ہے. زیادہ پیچیدہ باتیں تو اس مجلس میں نہیں کر سکتا، صرف ایک مثال دیتا ہوں کہ عبداللہ ابن مسعود اصح میں کہتے ہیں کہ پیغمبر کی زندگی میں تو ہم پڑھتے تھے السلام علیکم ایوہ النبی و رحمت اللہ و برکاتہ، لیکن حضرت کے وصال کے بعد پھر ہم پڑھتے السلام علینا وعلی نبی، یعنی پھر خطاب کا صیغہ نہیں غیبوبت کا صیغہ استعمال ہوتا تھا. اور یہ بخاری میں موجود ہے، کئی جگہ امام بخاری لائے. لیکن ابن مسعود کے جو شاگرد اسود اور علقمہ، وہ روایت تو کرتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. اور اسود اور علقمہ کے جو شاگرد عطا اور پھر ان کا شاگرد حماد ابن ابی سلیمان امام اعظم کا فخر و مفخر شیخ، انہوں نے بھی اس کو عمل میں نہیں لایا. تو ان لوگوں کو صرف روایت کا نہیں درایت کا بھی علم ہے. اسی طرح عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اس طرح تطبیق کرتے تھے، دائیں ہاتھ کو بائیں پہ ڈال کے ٹانگوں کے بیچ میں لے جاتے تھے رکوع میں. تو اور علماء کہتے ہیں کہ یہ پہلے تھا، بعد میں منسوخ ہوا. لیکن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ اخیر تک رہا ہے. البتہ جو لوگ ایسا نہیں کر سکتے، مشکل بہت ہے، ان کو گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کے رکوع کرنے کی اجازت آئی ہے. گویا کہ وہ اس تطبیق کو عظیمت سمجھتے ہیں اور گھٹنوں کو پکڑنا اور ہاتھ رکھنا اس کو رخصت سمجھتے ہیں. مگر ہمارے فقہاء احناف میں سے کسی نے بھی اس کو روایت نہیں کیا. اس کی مثال ایسی ہے جس طرح امام جعفر صادق خاندان نبوت کے چشم و چراغ امام اعظم سے پڑھتے تھے اور امام ابو حنیفہ کے ساتھ اپنے والد محمد باقر سے پڑھتے تھے. لیکن عجیب بات ہے کہ امام ابو حنیفہ کی فقہ میں کوئی روایت جعفر صادق کی، اس سے بڑھ کر محتاط فقہ دنیا میں نہیں ہے کہ امام صاحب نے بوجہ کہ اس کے کہ ان بزرگوں کے خلافت کے بارے میں یا ابوبکر عمر کے بارے میں کچھ اور طرح کی رائے بھی ہوتی تھی، اس کا اظہار کم کرتے تھے. تو امام اعظم نے غالباً فقہ اس انداز سے تدوین فرمایا کہ اس میں جعفر صادق اور زین العابدین کی کوئی حدیث نہیں آئی، حوالہ تک نام و نشان نہیں ہے. کتنی بڑی احتیاط، کوئی آسان کام نہیں ہے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے خمسن قد مضینا، پانچ باتیں تو گزر چکی ہے، شک کے کمر ہو چکا ہے اور آسمان دخان نظر آیا. یہ وہ جو مکہ میں کات سالی تھی اور لوگ بھوک کے مارے ان کو ایک دوسرا نظر نہیں آتا تھا، اپنے آپ کو بہت ہی تکلیف میں سمجھتے تھے. پیغمبر سے پھر دعا کرائی تھی، آپ کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے بارشیں برسائی. اس وقت جو حالت تھی وہ فیدو خان. عبداللہ بن مسعود اس پر بہت اصرار کرتے تھے اور شاگردوں کو کہتے تھے کہ دیکھو یہ خمسن قد مدینہ، تو شاگرد کہتے تھے کہ خمسن قد مدینہ، لیکن علماء اور اصحاب رسول و تابعین کہتے ہیں کہ یہ گزر بھی چکی ہے اور قیامت کے قریب پھر ہونے والا ہے، یہ قیامت کے قریب پھر ہونے والا. اس پر عبداللہ بن مسعود کو کچھ اشکال یا استبعاد تھا. تو علم میں ایسے میادین آ جاتے ہیں کہ جو بعضوں کے لیے آسان ہوتے ہیں، بعضوں کے لیے بڑے کڑک اور مشکل ہوتے ہیں. لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کبھی بھی لان تان نہیں ہوا جیسے اس زمانے کے غیر مقلد کرتے ہیں، بلکہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ پیغمبر کے خاندان نبوت کا فرد ہے، یہاں تک کہ آیات حجاب نازل ہوئی اور یہ باہر رک گئے اور پیغمبر کے گھر جانا اس کا منع ہوا، تب پتہ چلا کہ یہ کوئی محرم یا عزیز نہیں ہے. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور کچھ صورت آگے پیچھے ہوئی، اور آپ نے اس کے بعد کہا علیس فیکم ابن ام عبد، عبداللہ بن مسعود نہیں ہے کیا؟ انہوں نے کہا میں موجود ہوں. کہ آپ کے ہوتے ہوئے غلط پڑھا گیا، اتنا بڑا اعتماد تھا. حضرت عمر نے بھی اپنے بیٹے عبداللہ کو کہا تھا کہ عبداللہ بن مسعود سے زیادہ چھیڑ چھاڑ نہ کرو، یہ علم میں ہم سب سے بڑھ کر ہیں. اور جب اہل قادسیہ آئے تھے اور عالم مانگ رہے تھے، اور انہوں نے کہا ایسا عالم ہو جس کو فقہ میں بھی مہارت ہو، حدیث میں بھی ہو، قرآن میں بھی ہو، ہر چیز میں ہو، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ٹنڈی آہ بھری، کہا یہ تو خالص ابن مسعود مانگ رہے ہو، ایسا کوئی بھی نہیں ہے سوائے اس کے. اور پھر کہا اے اہل قادسیہ، میں تم کو آج ترجیح دیتا ہوں اپنے اوپر ایک ایسا شخص جس کا میں اور مدینہ زیادہ محتاج ہے، وہ آپ کے حوالے کرتا ہوں. چنانچہ عبداللہ بن مسعود کوفہ تشریف لے گئے، اور کوفہ میں حضرت علی اور پھر حضرت عبداللہ بن مسعود اور ان کے 1700 کے قریب شاگرد آباد ہوئے، اور امام اعظم نے وہاں ان سے کثرت روایات کی اور ان کی درایت اپنائی، اور فقہ مسعودی فقہ حنفی تیار ہوا ہے. اگر کوئی شخص اس کی تفصیل دیکھنا چاہے تو بلاد عرب کے انور شاہ شیخ زید القوسری کی کتاب فقہ اہل العراق و حدیثہم بغور دیکھے ذرا، فقہ اہل العراق و حدیثہم. یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، جس دن ہم پکڑیں گے سخت پکڑائی کے ساتھ، انا منتقمون، بے شک ہم اس دن پورا انتقام لیں گے. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون، اور ہم آزمائش میں ڈال چکے ہیں ان سے پہلے فرعونیوں کو. وجاءهم رسول کریم، اور آئے تھے ان کے پاس بھی باعزت پیغمبر موسیٰ علیہ السلام. ان ادو الی عباد اللہ، کہ سپرد کرو میرے خدا کے بندوں کو، یعنی بنی اسرائیل کو فرعونیوں نے بگار میں پکڑا تھا تاکہ ان میں وہ رسول نہ آئے. انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے رسول ہوں دیانتدار. قوموں کی حریت و آزادی کے لیے کوشش کرنا، یہ اہل حق کا طریقہ ہے. افغانستان میں بھی روس اور امریکہ نے مل کر کوشش کی کہ ان کو ہمیشہ کا غلام بنائے، لیکن ان کی حریت اور ان کے ایمانی صلاحیت اور ان کی غیرت دین نے ایک نہ ایک دن پہلے روس کو چاروں شانے چھت لٹایا، اور اب پورے عالم کے سامنے امریکہ کو سرنگو و شرمندہ کیا. اسرائیلی پارلیمنٹ میں بھی ایسے ممبران کھڑے ہوئے کہ جنہوں نے کہا ہے کہ یہ غصب ہے اور فلسطین خالص مسلمانوں کا ہے، اور یہود کو یہاں سے جانا چاہیے. ابھی حال ہی میں وہاں جھگڑا ہوا ہے پارلیمنٹ میں، یہودی نے تقریر کی، اس نے کہا نکلو یہاں سے، تمہارا کیا کام ہے فلسطین میں اور القدس میں. اسی طرح ترکیہ پر بھی بڑے بونچال گزرے، لیکن آخر میں اللہ رب العالمین نے طیب ارغوان اور عبداللہ گل جیسے باصلاحیت اسلامی قائدین کو اور قیامت تک امت کے فخر و مفخر کو وہاں کھڑا کیا، اور انہوں نے ترکیہ کو کفر کے نرغے سے اور یورپ کے ناکارہ نظام سے آزاد کیا. آج ترکیہ ایک اسلامی ملک ہے اور ایک سربراہوردہ کردار کا مالک ملک ہے. اللہ دیر تک سلامت رکھے. ہمارے سعودی دوست جو ہے وہ ان سے خفا ہے. محمد سلمان نے ایک موقع پر طیب ارغوان کو سخت لفظ کہے، لیکن اس کی شان کے لائق نہیں ہے. وہ ٹرمپ کے سامنے تو سلام کرتے ہیں، اور ٹرمپ کی بیوی کو پتہ نہیں کتنے ہزار کروڑ ارب کرب کے ہار پہناتے ہیں، جس کے شیطان ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. اور طیب ارغوان جو اسلامی شاعر پر مستحکم ہے، ان کے بارے میں محمد سلمان نالا ہے، ان کو راضی ہونا چاہیے. اور جو احترام شاہ عبداللہ نے عبداللہ گل کا اور اس کے زمانے میں علماء کا کیا، وہ یادگار رہے. مولانا عبدالکریم صاحب کرد ہے وہاں، وہ 4000 مریدوں کے ساتھ آئے تھے، شاہ عبداللہ کے مہمان تھے اور شاہی محلات میں ٹھہرے تھے. اسی طرح ہندوستان پر بھی انگریز نے بہت ہی تسلط جمایا، اور چونکہ ہندوستان میں اسلامی حکومتیں تھی ہمیشہ، 700 سال تک اسلام حکومت کے طور پر برسر اقتدار رہا ہے. ایک ہندو شاعر کہتا ہے کہ تم 700 سال اپنی غلامی میں رہے ہو، اگر یاد نہیں ہند کی تاریخ دکھا دوں. لیکن انگریز نے بڑی عیاری اور مکاری کے ساتھ مسلمانوں کی طاقت ختم کی، اور ان کی زبون حالی بڑھائی، اور ان کو پائی پونے کا محتاج بنایا، اور ان کو غلامیت پر مجبور کیا. اللہ رب العالمین نے ایسے موقع پر شیخ الہند مولانا محمود الحسن شیخ العالم مسند زمانہ اور ان کے اصحاب جیسے شیخ الاسلام شیخ العرب العجم حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی نور اللہ مرقدہ اور ان کے رفقاء حضرت مولانا زیر گل صاحب مولانا محمد زامن صاحب شہید، یہ تمام ہندوستان کی حریت کے لیے کھڑے ہوئے تھے. خدا نے ان کو بامراد فرمایا. حضرت شیخ الہند 1857 کی جنگ آزادی کے وقت غالباً 5-6 سال یا 7 سال ان کی عمر تھی، لیکن ان واقعات کو اور مسلمانوں کو جہاں جہاں جس دھوکے اور تکبر اور ظلم سے انگریزوں نے مارا تھا، وہ احوال ان کو ایسے یاد تھے جیسے چشمدید واقعہ، اور ان واقعات کا ان کی زندگی پر زبردست اثر تھا. اور وہ علوم پڑھاتے تھے ایسے کہ ہندوستان کی تاریخ میں ایسا مدرس نہیں آیا. لیکن ان کے ساتھ آپ نے اپنے شاگردوں کی وہ تربیت کی، ان کو پہاڑ کی طرح مستحکم بنایا. چنانچہ مولانا انور شاہ کے بارے میں انگریز ڈائری میں لکھا ہے کہ کشمیری النسل ہے، محمود الحسن کا شاگرد ہے اور کٹر انگریز دشمن ہے. استاد کی تعلیم. اور شیخ الاسلام مولانا حسین احمد صاحب تو وطن کے کام آیا ہے اسی کا عزم فولادی، حسین احمد کے قدموں کا تصدق ہے یہ آزادی. پاکستان میں پھر ان کے سچے جانشین یہ لوگ بھی تھے، لیکن جن کا مزاج نہیں تھا. اور اللہ رب العالمین نے پھر مولانا احمد علی شیخ التفسیر اور ان کے رفقاء غلام غوث ہزاروی، فقیہ وقت مفتی محمود استاد گرامی قدر مولانا مجسم بنوری صوبہ سرحد کے امیر رہے جمعیت کے، ہری پور جیل بھی کاٹی، جن کے اوپر ان کے استاد پاکستان کے شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد نے ان کو لکھا کہ یہ صف میں ایک کمی تھی جیل جانے کی، سو وہ بھی پوری ہو گئی. ان عدو الی عباد اللہ، کہ میرے حوالے کرو اللہ کے بندوں کو، اور تم نے خامخواہ اسرائیل کو غلام بنایا ہے کہ ان میں نبی موسیٰ مبعوث ہونے والے ہیں، جیسے آج مودی لعنتی، مودی جہان کا دہشت گرد، مودی ہندوستان کا ازلی ابدی قصائی اور جزار، مسلمانان ہند کو اور کشمیر اور مقبوضہ کو جس طرح تہ تہ کر رہا ہے، یہ دیر تک نہیں رہ سکے گا. اللہ رب العالمین مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کی آہ و بکا اور تحریکی حریت اور آزادی کے جو ان کے عزائم ہے، اللہ ان کو بلند رکھے گا، اور پورے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو ایک شجر ممنوع بنایا ہے، اور ہر برائی میں ان کا نام بلا وجہ ڈالتے ہیں، اور پھر اچھی جماعت جماعت دین کا کام کرتی ہے، ان کو اور ان کے پاسداروں کو پریشان کرتے ہیں. لیکن مودی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ اس طرح سلطان محمود غزنوی کے سلوک کا بدلہ نہیں لے سکتا ہے، نہ شہاب الدین غوری نے جو پرتوی راج کو نارائن کے میدان میں چاروں شاہ نے چت لٹایا، نہ اس کا انتقام لے سکے گا. اور اس کے بعد بھی جتنے علماء آئے، خواہ و تغلق تھے اور خواہ و بلبند تھے، غلامان تھے، مغل تھے، لیکن وہ سب کے سب دین کے مینار رشت و ہدایت تھے، اور انہوں نے اس زمانے کے ہندو یا دیگر غیر اسلامی عناصر کے ساتھ سلوک انتہائی درجے کا عادلانہ خیر و صلاح سے بھرپور کیا ہے. اور یہ میں نہیں کہتا ہوں، ہندوستان کے بڑے بڑے رائٹروں نے روشن ہندوستان اور مسلمانوں کا قبلہ و کعبہ، مسلمانوں کی آزادی، ہند کے سلسلے میں اساسی حیثیت، ان تمام کتابوں کے اندر ہندو رائٹروں نے وضاحت کی ہے کہ مسلمانوں کو جب بھی موقع ملا ہے، انہوں نے ملک کو امن سے، عدل سے، انصاف سے بھرا ہے، اور انہوں نے کبھی بھی کسی کے ساتھ مذہبی منافرت یا مذہبی تعصب کا برداؤ نہیں کیا. وہ اس لیے کہ یہ آسمانی مذہب ہے اور یہ وحی پر بنا ہے، اور قرآن و سنت اس کے دو چشمے ہیں. ایسی صورت میں ہم تمام لوگوں کے خیر خواہ ہیں کہ ان کو اللہ کی وحدت فردت اور پیغمبر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور باعث کی دعوت دے اور ان کو تعلیمات دے. تو ہم تو ان کے خیر چاہیں گے کہ وہ رہے مرے نہیں، وہ صحت مند رہے، بیمار نہ رہے، وہ اچھے رہے، کمزور نہ ہو جائے. اس لیے مسلمان تمام اقوام عالم کا خیر خواہ ہے، کیونکہ تمام اقوام عالم حقیقت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، امت دعوت، اور جو مسلمان ہو چکے ہیں وہ امت اجابت ہے. تو مسلمان نہ دہشت گرد ہو سکتا ہے اور نہ کافر کے خلاف بدخواہ ہو سکتا ہے. یہ سب کے سب شیطان اور ابلیس کے شبہات ہیں جو اس نے حضرت آدم کے بارے میں ڈالے، وہی اب ابنائے آدم کے بارے میں بھی ابلیس کار فرما ہے. ان عدو الی عباد اللہ، کے سپرد کرو میرے اللہ کے بندوں کو، انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے پیغمبر آیا ہوں، دیانتدار، پیغمبر عالم، طالب، منتظم، دیانتدار ہونا چاہیے. کہتے خیانت ایک پائی کی اور ایک کروڑ کی برابر ہے. وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، اور آپ کی ایک چادر اوپر تھی ایک نیچے تھی، کسی نے پوچھا کہ سب کو تو ایک چادر ملی ہے، آپ نے کہا میں چونکہ جمعہ پڑھانے آ رہا تھا، میں نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے چادر لی، دوسرے ان سے لی، ایسا عادلانہ نظام تھا. اور حضرت عمر ہی نے ممبر پر کہا کہ بڑے بڑے مہر مت باندھو، لا تغالو فی المہور، اگر اس میں کوئی خیر ہوتی تو پیغمبر کے بڑے مہر ہوتے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس پر پابندی لگاؤں. فقامت عجوز من ناحیت المسجد، تفسیر ابن کثیر، ایک بڈھی جو ہے نا کنارے پہ کونے سے کڑی ہو گئی، اس نے کہا کیفا وقد قال اللہ تعالی وآتیتم احداؤن قنطارا، کہ سونے کا ایک پورا ڈھیر مار میں دے سکتے، آپ کون ہوتے پابندی؟ حضرت عمر نے کہا الحمدللہ الذی اصلح اعوجاج عمر بعجوز من ہذہ الامہ، اللہ کا شکر ہے جس نے عمر کی اصلاح کی ایک بوڑھی کمزور کے ذریعے. مسلمان فرمان روا، مسلمان بادشاہان، خلفائے راشدین، وہ تو آیات اور بینات تھے. ان عدو الی عباد اللہ انی لکم رسول امین واللہ تعالو علی، اور میرے سامنے بڑے مت بنو، ارمان ارمان دے پختو، ما باندے زان بدر نوئی ارمان دے. دیکھے یہ عام ترجمہ دے پختو، استاد محترم مولانا لطف اللہ صاحب نے سورة نمل میں مریم بلقیس کو جو حضرت نے خط لکھا تھا اللہ تعالو علیہ، تو آپ نے کہا کہ میں نے بہت ترجمے دیکھے لیکن مجھے کوئی فارسی اردو پسند نہیں آیا. میں نے کہا جی پشتو میں تو یہ بہت آسان ترجمہ ہے. کہا کس طرح؟ میں نے کہا ماما نے زان مد رہنا ہوا، میں نے سامنے بڑی مت بنو، لیکن لفظ وہ ہے کہ آپ نے کہا ہدایت اللہ وہ آنس خراڑا، فوراً اس جگہ کو اٹھایا اور وہاں پر یہ لکھ دیا. اور لا یسألون الناس الحافا میں بھی جب میں نے کہا کہ لوگوں سے مانگتے نہیں ہیں بے حیا ہو کر، تو آپ نے کہا یہ تو میرا خطر جمعہ تھا. نے کہا جی جو فقیر اور مسکین لوگوں سے چمٹتے ہو بے حیا بے شرم ہی ہوتے ہیں، میرا بڑے خطر جمعہ تھا. ایک دن مجھ سے اس طرح فرمایا کہ میں تو مولوی عبدالحنان کو بس اس حد تک جانتا تھا کہ یہ دیوبند گئے اور آئے ہیں، لیکن آپ کو انہوں نے پڑھایا ہے اور آپ بہت ذہین و ذکی کا آدمی ہی لگ رہا ہے، تو اس میں استاد کا دخل ضرور ہے. میں نے کہا استاد کا دخل 100% ہے، ہم تو ایک گنوارے جانور چرانے والے اور ہل چل جوتنے والے تھے، ہماری کیا حیثیت ہے علم کائنات میں؟ یہ تو سب حضرت اقدس مولانا عبدالحنان صاحب کی برکات ہے، دعائیں ہیں، محنت ہے. ان کی مثال اس دریا اور سمندر کی تھی جس کا سطح خاموش ہو اور اندر لال و جواہرات بھرے ہوئے ہو. انہوں نے سادگی اور عاجزی اور عموم کا ایک چادر اپنے اوپر ڈالی تھی اور تمام کمالات اندر چھپائے ہوئے تھے. ہم پر اللہ نے پہلے دن سے واضح کیا تھا. ان عدو الی عباد اللہ انی لکم رسول امین واللہ تعالو علی اللہ، اور تم بڑے مت بنو خدا کے سامنے یعنی دین کے مقابلے میں، زان مدر نوئی پہ خدا پہ دین بانے، انی آتیکم بسلطان مبین، میں لایا ہوں تمہارے پاس غلبہ واضح، و انی غصتو بربی و ربکم، اور میں پناہ مانگتا ہوں رب کے ہاں جو رب تمہارا بھی ہے، ان ترجمون کہ تم مجھے سنسار نہ کرو، یعنی اگر تم مجھے کچھ برا سکھاتے ہو یا مجھے برا میرے ساتھ کرنا چاہتے تو اللہ بچائے گا مجھے. دوسری آیات میں کہ انہوں نے دھمکی دی تھی کہ سیدھے ہو جاؤ اور سنسار کر دیں گے، کہا میں اللہ کی پناہ میں آ جاؤں گا. وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ، اور اگر تم ایمان نہیں لاتے ہو تو ہٹ کے رہو. فَدَعَا رَبَّهُ، حضرت نے دعا کی رب کے حضور، اَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ، یہ لوگ تو واقعی جرائم پیشہ ہے، یعنی جرائم پہ ڈٹے ہوئے ہیں، کسی قیمت پر یہ حق قبول نہیں کرتے. اللہ اکبر. اس سے پتہ چلا کہ تبلیغ کے بھی آداب ہیں، اور ایک مبلغ و داعی اللہ کا ایک مقام اور مرتبہ ہے، اس تک پہنچنے کے بعد اس کو اجازت ہے کہ دیر تک صبر آزما گھڑیاں گزارے جیسے ہمارے نبی اور رسول نے، یا ان کے خلاف بد دعا کرے. فاصر بے عبادی لیلن، اللہ نے کہا لے چلو میرے بندوں کو رات و رات انکم متبعون تمہارا پیچھا کیا جائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا وَتْرُكِ الْبَحْرَ رَحْوَا اور چھوڑ دے بحر احمر کو خشک. ابن عباس سے منقول ہے تفسیروں میں اے طریقاً یابساً انہم جند مغرقون یہی لشکر غرق ہو جائیں گے. کہتے ہیں روح المانی میں لکھا ہوا ہے اور ابن کثیر نے بھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بخیر و عافیت نکلے تو پھر آپ چاہتے تھے کہ لاٹھی کے ذریعے سمندر کو مارے کہ فرعون اور اس کے لوگ نہ آئے. تو آپ اللہ تعالیٰ نے کہا آپ نکلے آگے چلے یہ میرا کام ہے تماشا دیکھ. چنانچہ جب فرعون بما لشکروں کے پانی میں اتر گیا تو پانی سارا مل گیا اور وہ سب ڈوب گئے. وَتْرُكِ الْبَحْرَ رَحْوَا اور چھوڑ دے بحر احمر یا بحر کلزم یا دریائے نیل یہ گھاٹوں کے نام ہیں مختلف. اصل دریا جو تھا وہ بحر احمر تھا. انہم جند مغرقون یہ لشکر ڈوب کے رہے گا. کم ترکو من جنات و عیون کتنے چھوڑے باغات اور چشمے و زروع اور فصلے و مقام کریم اور عزت کی جگہ و نعمت کانوا فیہا فاکہین اور خوشی کی چیزیں جس میں وہ عیش و عشرت اڑاتے تھے. کذالک واورثناها قوما آخرین یہ اس طرح ہی ہوا اور ہم نے ان کا وارث بنایا اور لوگوں کو. فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منذرین نہ رویا ان کے حال پر آسمان اور نہ زمین اور نہ ان کو مزید مہلت دی گئی. اللہ اللہ کہتے ہیں کہ جو مومن مسلمان مرتا ہے جہاں اس نے وضو کیا ہو جہاں اس نے نماز پڑھی ہو دعائیں مانگی ہو درس دیا ہو وہ ساری جگہ اس کے فراق میں 40 دن تک روتی اور جہاں سے اس کا رزق اترتا تھا اس کی عزت اترتی تھی اس کے لیے مدد الہی آتی تھی وہ مقامات بھی محروم ہو جاتے ہیں. تو ان کے حال پر آسمان و زمین روتے ہیں اس لیے کافر و فرونیوں کے لیے کہا کوئی نہیں رویا. علماء نے کہا ہے کہ رونا برا نہیں ہے برا تو واویلا کرنا ہے ماتم کرنا ہے نوحہ کرنا ہے. وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينَ اور ہم نجات دے چکے ہیں اسرائیلیوں کو رسوا کن عذاب سے جو فرعون ان کو تنگ کرتا تھا. من فرعون فرعون سے انہو کان عالیم من المسرفین بے شک وہ سرکش تھا اور حد سے بڑھنے والا. ولقد اخترناہم علی علم علی العالمین اور ہم نے چنا تھا اسرائیلیوں کو اپنے علم کے بلبوتے پر کائنات پر چونکہ یہی انبیاء کے متبعین تھے اور یہی انبیاء کے خدام تھے تو کوئی شک نہیں کہ انی فضلتکم علی العالمین. لیکن جب یہ آگے پیچھے ہو گئے تو پھر فرمایا وجعل منہم القردتا والخنازیر وعبدت وعغیوت پھر بندر و خنزیر بھی یہی بنے ہیں. وآتیناہم من الآیات اور ہم دے چکے ان کو نشانیاں ما فیہ بلاء مبین جس میں آزمائش تھی واضح. بھئی موسیٰ علیہ السلام کے 9 معجزات معمولی بات ہے. ان هؤلاء ليقولون یہ لوگ اب بھی کہتے ہیں ان ہی الا موتتنا الاولى نہیں ہے ہماری موت مگر پہلی بار. وما نحن بمنشرین دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے. باس بات البوت کے منکر تھے. ہر ناکارا انسان ہر بدچلن انسان وہ عاقبت کو نہیں مانتا کیونکہ اگر وہ عاقبت مانے تو پھر اس کو سیدھا ہونا پڑے گا. ہمارے ہاں ایک خاتون تھی وہ دوسری عورتوں سے جب لڑتی تھی اور وہ ان سے کہتے خدا کا خوف کرو ناگے بورتے وے سوک دا آخرت نہ پریکڑی کناٹھی راگ لی تھی ماں عورتیں ادل آواز اور کم عورتیں بھابی وہ خبر رہتا کو ہم خپکے یہ بنا میں دل تو بن رہا جی کناٹھی بوتال تب رے گئی خوشی پیاڑی رہا شو کہتی تھی کون آخرت سے، یعنی جو پردے کی جگہ اس کے طرف اشارہ کرتی تھی کہ یہ کٹی ہوئی یہاں آیا ہے، سوگ دا آگا زین اپریکڑی کو ناٹھی راگ لی تھی چتما تھا دمکی راگ کیا، میں طالب علم تھا ان کے بیٹے کی طرح تھا بالکل، ہماری بابی صاحبہ تھی کمورتے میں خبر رستہ سے بالکل غلط تھا، اور اللہ نے کہا ہے کہ دنیا میں نہیں ادھر ہی پٹائی لگا دوں گا، تو مطلب میں رہی ہے کہ بعض لوگ جہالت کی وجہ سے انکار کرتے ہیں اور بعض لوگ علماء کی بے ہمتی کی وجہ سے کرتے ہیں، کبھی کبھی ممبروں میں خراب سے یہ مسائل بھی کھل کر بیان ہونا چاہیے، آخرت کا مسئلہ بعض کا مسئلہ سب سے خطرناک مسئلہ ہے، اس لیے تمام انبیاء میں تین مسئلے مشترک رہے ہیں نا، ایک اللہ کی وحدت، دوسری نبی کی بعثت، اور تیسری بعث بدر موت، اس کو اصول الاصول اساس الاساس کہتے ہیں، فاتو بھی آبائنا لے آؤ ہمارے بڑوں کو ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو، واہ یہ کوئی دلیل ہے، اہم خیر ام قوم تبع یہ بہتر ہے یا تبع کی قوم، تبع کئی گزرے ہیں، ایک تبع یمن اور صنعاء کا بھی گزرا ہے جس نے وہاں بٹی سونگی تھی اور کہا نبی آخر زمان یہاں آئیں گے، اور اس نے ایک مکان بنایا اور اس میں وہی سے صنع یمن سے لوگ مقرر کیے اور ان کا رزق اور ضروریات وہی سے پوری کرتا تھا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور تمام صحابہ اپنی آنکھیں اور دل بچھا رہے تھے، تو آپ نے کہا میری اونٹنی کو چھوڑ دو، وہ ابو ایوب انصاری کے مکان کے ساتھ لیٹ گئی، اور پتہ چلا کہ یہ وہی مکان ہے جو تبع یمن نے نبی آخر زمان کے لیے بنایا ہے، اور 300 سال سے اس کی وہاں سے کفالت ہو رہی ہے، اللہ اللہ، ان کے اشعار بھی ابن کثیر نے نقل کیے، شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ بار النسم فلو مدا عمری الی عمری لکنت وزیر اللہ وابن عم وجاہدت بالسیف اعداءہ وفرجت عن صدرہ کل غم، انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک پہنچ گیا تو ان کا سینہ ٹھنڈا کروں گا، ان کی طرف سے ان کے دشمنوں کا صفایا کروں گا اور ان کے تمام پریشانیاں ختم کر کے ان کا صحیح مصاحب اور متبع بنوں گا، تفسیر ابن کثیر جلد 4 صفحہ 144، اہم خیر ام قوم تبع یہ زیادہ بہتر ہے یا وہ تبع یمن کی قوم، والذین من قبلہم اور وہ جو ان سے پہلے گزرے ہیں، اہلکناہم ہم نے بھی آخر الزمان کا منتظر تھا، وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین اور ہم نے پیدا نہیں کیا آسمان و زمین اور اس کے درمیان کو کھیلتے ہوئے، کوئی مذاق نہیں ہے، ما خلقناہما الا بالحق ہم نے پیدا نہیں کیا ان کو مگر حق سمجھنے کے لیے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون لیکن اکثر ان کے نہیں جانتے، ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین قیامت کا دن ان کے دو ٹوک فیصلے کا دن ہے، یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا جس دن دوست سے کام نہیں آئے گا، ولا ہم ینصرون نہ ان کی مدد کی جائے گی، دنیا میں ایک رشتہ تعلقات دوستیوں کا بھی ہے اور اس میں ایک دوسرے کے ہاتھ بٹھاتے ہیں، لیکن قیامت کے دن تو یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، الا من رحم اللہ مگر جن پر خدا نے رحمت فرمائی، انہ هو العزیز الرحیم بے شک وہ غالب اور رحمتوں والے ہیں، شفاعت برحق ہے انبیاء کی، اولیاء کی، مسلمان معصوم غیر بالغ بچوں کی، حافظ قرآن کی، عالم دین کی، بلکہ میں نے کتاب میں دیکھا ہے کہ ایک عالم کا جتنا فیض ہو اتنا ہی حق کے شفاعت ہوگا، لو ہوگا. ان شجرت الزقوم طعام الاثیم، بے شک زقوم کا درخت یہ کھانا ہے گناہگاروں کا. زقوم، زقوم کو زقوم کہتے ہیں عربی میں، فارسی میں، پشتو میں، ہندی میں، سرائکی میں، اور یہ ایسے لال لال سے پھل سے آتے ہیں اور ان کے بڑے خطرناک سپیڑے ہوتے ہیں، چھوٹے اور بڑے کیڑے اس میں وہ کانٹے ہوتے ہیں، اور یہ لوگ اب اس کو اسٹرابیری کہہ کے اس کو کھاتے ہیں. بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ یہ وہ نہیں ہے، ہم مجھ سے ناراضگی اور اختلاف کرتے ہیں، لیکن میں اپنے دعوے میں اٹل ہوں، یہ نہیں کھانا چاہیے. اور ضرورت کیا ہے، اتنے بہترین امرود اللہ نے پیدا کیے، ایسے بہترین کیلے ہیں، ایسے شاندار خربوزے اور تربوز آئے ہیں، اور ایسے زبردست آم اور چونسا اور سندڑی اور لنگڑے آم روڈوں پہ تل پل رہے ہیں، اور تو جا کر کے وہ چیزیں کھاتے ہیں جو گندی ہے. یہی وہ لوگ تھے جو بکروں کے اور مینڈوں کے خوشیے کھاتے تھے، دیکھو کھوٹے کھوڑے ماں اور تو مخریدہ حرام قطعی دی، ہر حلال جانور میں سات چیزیں حرام ہیں. وہی جی اور کوئی نہیں کہتے. میں نے کہا میرے سامنے یہ باتیں مت کرو کہ اور نہیں کہتا، شکر کرو کہ میرا زمانہ تم نے پایا. تاس گندو نہ کھوڑل مارا ٹنگ گئی مکوئی دا. پھر دکاندار ہوٹل والے کہتے ہیں بھجی ہم نے بند کر دیا. میں نے کہا نہیں، جس توے پر یہ رہا ہو اس توے پر کلیجی اور دل وغیرہ پکانا بھی حرام ہے. وہ اپنی تشوی دا بیا میں پر ڈانگ رہا گشت ہندا مولیان ماں خواجہ خواہ کے دل اب بس ماں تھا بیدار دی نور چاہتا پیشو تھا پشنی شیوے تھے. کسی نے پوچھا کہ چاقو کیسا ہے، اس نے کہا چاقو کا پوچھ رہے، انہوں نے کہا اگر کوئی نرم چیز ہو تو واہ واہ، لیکن اگر گنا آگے نہ تھے نو ماں تو واہ واہ دی انور سزن دکھو کون ٹھیک گئی گیا. الحمدللہ تمام فتن اپنے اور پرائے شیاطین منحرفین یا جس فقیر سب کا تعاقب کرتا ہے، اللہ کا خاص فضل و احسان ہے. ماں تو بیدار دے لکا لیشی دلالا ہوئی نوڑی دی عبداللہ ہوئی. ویت مولانا نے مجھے ایک موقع پہ کہا کہ قرآن شریف تو سب پڑھانا چاہتے ہیں لوگ سنتے نہیں، آپ عجیب ہے کہ آپ کے درس کے پیچھے لوگ جان کٹواتے. میں نے کہا یہ اپنے بزرگوں کی دعا، ان کے ساتھ صداقت اور وفا ہے. اپنوں کے نقش قدم پر ہو مرنا یا جینا، ویرحم اللہ عبدن قال آمینا. تو ایک مولوی آیا مجھے کہتے ہیں اسٹرابیری، میں کہا اسٹرابیری کیا ہوتی، آپ انگریز ہیں؟ اس نے کہا نہیں اللہ نہ کرے. میں نے کہا پھر اس کو اردو نام لو نا. کہتے اردو میں تو کوئی معلوم نہیں. میں نے کہا اردو میں نام زقوم ہے، وہ تو عام السی میں تیرے جیسے جرائم پیش ہوگا ہو رہا ہے خوراک آنا خالا کھوٹے کھوڑے منگے سکو. وہ شیر علی شاہ صاحب اور قاضی انوار الدین اکوڑے کے رائےوند گئے تھے دعا میں شریک ہوئے، پھر لاہور گئے تو قاضی صاحب نے کہا کہ یہ کیا چیزیں پک رہی. انہوں نے کہا یہ تو وہ کٹاکٹ ہے، یہ کیسے کھاتے ہیں لوگ، یہ تو بڑے مزیدار ہوتے. تو آرڈر دے دیا کہ دو پلیٹیں بناؤ. جب وہ لے آئے تو مولانا شیر شاہ نے کبھی ارض نہ خدا خلا پکشی تھا اڑے گا، میرے تو زبان پہ چالے پڑے ہیں اور میں دہی کھا لوں گا. اور کائی سے میں دونوں پلیٹ کھا لی. جب اکوڑا پہنچے اور کچھ بات کرتا تھا مولانا بولتے گلے کہنا قاضی صاحب ماما کے دل لاہور کے کھوٹے کھوڑے لی قاضی نور الدین ماں تک بلا کسے کھولا یہ رڈیرا چالا کیدا سرو کا ادا کھوڑے رمائے تنگو وہ جیسا خبر ہے منو ادا بدل سا قاضی یار دیکھو زما مخ کے بلاور کے دو پلیٹا کھوٹے کھوڑے دا مولیان جی دے ٹولے پر کھوٹے کھوڑے لی دی ماتا سوئے دے. خیر پھر بھی ایک مسئلہ ہے جن کیا مجھ سے واقفیت اور اعتقاد ہے وہ احتیاط کرے نہ کھائے. اور جو اور علماء دین وہ بھی آخر دین کے رہنما رہبر ہے اور ان کا بھی فیض ہے اور اللہ ان کو بھی سلامت رکھے اور ان پہ اعتماد ہو اور شرع صدر ہو تو کھائے, یہ کھائے وہ نہ کھائے, یہ نہیں کہ اس کی بھی اجازت دے دی. بے شک درخت جو زقوم کا ہے یہی گناہگاروں کا خوراک ہے, کل محلے جیسے تلچٹ یغلی فی البطون جوش مارتا ہے پیٹوں میں. تلچٹ وہ جو آخری سالن رہ جاتا ہے نا میں کیڑے پیڑے یہ وہ یا چھوٹی چھوٹی ہڈیاں بچے کچے تو اس کو تو کہتے ہیں تلچٹ. کغلی الحمیم ایسا جوش ماریں گے جیسے ابلتا ہوا پانی جوش مارتا ہے. اللہ کہے گا خضو ہو پکڑو اس کو فاتلو ہو, دوسری جگہ نا خضو ہو فغلو ہو, تو عبد السلام رستم کہتا تھا کہ وہ نہیں سے غلط ہوا سے فغلو. پکڑو اسے اور ڈال لو اس کو جہنم کے بیچ میں. ثم صبوا فوق راسه من عذاب الحمیم, پھر ڈال لو اس کے سر کے اوپر گرم گرم پانی تو خدا پناہ میں. ذوق چک انک انت العزیز الکریم, بے شک آپ بڑے عزت والے تھے. شیخ القرآن مولانا مختار پنجپیری کا بادشاہ گل مولانا مولانا عبدالحق سے اختلافات تھے تو طالب علم کو پڑھاتے تھے ذوق وہ سکا دا کوڑی بادشاہ گلا ان کہا تو ہوگا, اسی طرح اپنے مخالفین کے نام فٹ کرتے تھے. ان ہذا ما کنتم بھی تم ترون, بے شک یہ وہی ہے جس میں تم شک کرتے تھے. ان المتقین فی مقام امین, پرہیزگار لوگ عزت اور امن کی جگہوں میں ہوں گے. فی جنات و عیون, باغات میں اور چشموں میں. یلبسون من سندس, پہنیں گے دبیز ریشم و استبرق اور باریک. متقابلین, آمنے سامنے بیٹھ کر. موسم بھی بدلتا ہے, گرمی میں آدمی چاہتا ہے کہ باریک پہنے اور ململ ولبل. جی السلام علیکم, جی السلام علیکم, اچھا جی تو وہ بعض لوگ ایسے باریک پہنتے کہ وہ پہننا نہیں چاہیے. تو وہ حیدر بابا جی تھے چھچ میں, بڑے اللہ کے نیک بندے تھے, بڑے صالح انسان تھے. کوئی ان کے لیے لٹے کی شلوار اور یہ ململ کا کرتا سلوا کے لے آیا, انہوں نے دیکھا, دیکھنے کے بعد کہا کہ بس یہ کسی اور کو دے دو, میں نہیں پہن سکوں گا. کہوں کیوں جی, یہ بہت زیادہ باریک ہے. انہوں نے کہا اچھا اس میں کوئی مسئلہ ہے؟ کہا نا بہت باریک کپڑے جو پہنتے ہیں ان کا ایمان کمزور ہوتا ہے. تو اس آدمی نے اعتراض کے طور پر ہمارے علاقے کے بارے میں کہا, ادھر سمے خرق اور ٹول گھٹے گھٹے کپڑے جی, ہمارے علاقے کو وہ سما کہتے ہیں ہموار, کہ وہ تو سب موٹا اور گاڑا کپڑا پہنتے ہیں. تو وہ حیدر بابا جی نے کہا تتا رشتہ جیسے سمے خلق پتاسمانے پہ ایمان کے غلبہ دے, تو دین نے خبر لا, وہ لوگ تو ایمان میں بہت آگے ہو مضبوط ہیں. یا تو چھوٹی سی قمیض پہن لے گا اور معمولی چھوٹی سی ایک پاجامہ ہوگی, سر پر وہ اڑنے والی ٹوپی ہوگی, اور یہ شیخ الحدیث ہوگا. شرم تم کو مگر نہیں آئی. اور یہ پہنیں گے دبیز ریشم اور باریک. متقابلین, آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے, جسے ہم سب آمنے سامنے ہیں. دیکھو ذرا, کذالک وزوجناہم بحور عین, یہ تو اسی طرح ہی ہوگا اور ہم ان کی شادیاں کرا دیں گے حوروں سے جو خوبصورت آنکھوں والی ہوگی. آدمی دیدست با کی پوستست، دید آباشد کی دیدی دوستست. مولانا روم کہتے ہیں استاد دید دوستر گد پارا، ز خوش آمد دید تمام جہان قوما. آپ کی دعاؤں کو کہ خاطر پورے جہان کے خوش آمد مجھے کرنی پڑتی. یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، منگوائیں گے جنت میں ہر طرح کے پھل امن سے بیٹھ کر. لا یذوقون فیہا الموت، نہیں چکھیں گے اس میں موت. الا الموت تلولا، مگر پہلی موت. دوبارہ تو موت نہیں، موت تو ایک دفعہ ہوتی. ووقاہم عذاب الجحیم، اور بچائے گا اللہ ان کو جہنم کے عذاب سے. فضلا من ربک، یہ فضل و احسان ہے تیرے رب کا. ذالک هو الفوز العظیم، یہ کامیابی بڑی ہے. فانما یسرناه بلسانک، اس قرآن کو ہم نے آسان کیا آپ کی زبان میں اتار کر. لعلهم یتذکرون، تاکہ یہ لوگ نصیحت قبول کرے. قرآن آسان، بیان آسان، دلائل آسان. قرآن کا ایمان، دقت، رسوخ، وہ ایک علیحدہ چیز ہے. فرتقب، انتظار کیجئے. انہم مرتقبون، بے شک یہ بھی انتظار میں ہے. یہ تو انتظار میں ہے کہ کوئی قیامت نہیں، کوئی سزا و جزا نہیں. اور آپ انتظار کریں کہ جو خدا نے آپ پر دین نازل کیا وہ برحق ہے. یہ انتظار میں ہے کہ شاید نبی اور اس کی امت ختم ہو جائے، معاذ اللہ. اور آپ انتظار کریں کہ ان قریب یہ آ تو دعوت اسلام اور اسلامی کلمہ پڑھ کر قبول کریں گے، اور یہ ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد ہو جائے. وبعاد القدر نکتفی اليوم وللہ الحمد ولو آخر. ہاں پھر اچھا، پھر حلال جانور میں، حرام جانور میں جو آٹھ چیزیں نہ ہو وہ بھی بیان کرنی پڑے گی. جی یہاں تو مسئلہ سارا یہ بنا ہے کہ کتاب اٹھانے کے لیے کوئی اہل نہیں ہے. نرشاد تو ان باتوں سے آزاد ہے. امداد الفتاوی جلد چار صفحہ 128، چھ جلد والے امداد الفتاوی، اس میں حضرت مولانا اشرف علی صاحب نے ساتوں چیزیں نقل کی ہے، جیسے حرام مغز ہے، جانور کا ذکر ہے، خصیتین ہیں، غدہ ہے، پیشاب کی تھیلی ہے، اس طرح کی چند چیزیں جمع کی یہ حرام ہے. اور تحتاوی الدر میں ہر حرام جانور میں، جو خزانہ تو روایات میں تو میں نے دیکھا ہے، اس نے لکھا کہ 10 چیزیں حلال ہیں، لیکن صاحب تحتاوی الدر نے 7-8 چیزیں لکھی ہے کہ یہ یقیناً حرام جانور کے، جیسے بال ہے، کر ہے، ایسی چیزیں جن میں یہ اتفاق ہے کہ اس میں حیات نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم و نسالک السلام علی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. احمدك حمد الحامدين واشكرك شكر الشاكرين. اللهم صل وسلم على نبي النبيين ورسول المرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين صلى الله عليه وسلم. یہاں پر بھی میں نے ایک جگہ اس کے حوالے لکھے، یاد آیا مجھے. کیونکہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں نا، تو میں نے ابتدا کے اندر تفسیر قرآن میں جہاں اللہ نے حرام چیزوں کا ذکر کیا، وہاں میں نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ ہر حلال جانور میں سات چیزیں حرام ہیں. يحرم من اجزاء الحيوان الحلال سبعة. حلال جانور کے جسم کے اندر بھی سات چیزیں حرام ہیں. قدم المسفوح بہتا و خون والذکر والانسیان والقبل والغدہ والمسانہ والمرارہ شینے ریخے اور بدائے سنائی جل پانچ صفحہ 61، فتاوہ شام جل پانچ صفحہ 191، امداد الفتاوہ جل چار صفحہ 118 یا 128.
بارک اللہ.
آمین. اچانک یاد آیا کہ میں لکھ چکا تھا.